السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام احضروا صولة الكريم اذا جاء واللئيم اذا شبع. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے، حکمت نمبر 49، سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے احضروا صولۃ الکریم اذا جاء. انسان کریم جب بھوکا ہو و محروم ہو، اس کی صولت و اس کی سطوت سے بچو، پرہیز کرو. واللئیم اذا شبع، اور انسان لئیم و پست و فرمایا انسان جب سیر ہو جائے، بھر جائے، اس کی لئامت اور اس کی پستی سے بچو. یہ حکمت نورانی امیر المومنین علیہ السلام کی انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، آگاہی کے لیے ہے کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو اس میں مختلف قسم کے انسان رہ رہے ہیں، ان میں کریم انسان بھی رہ رہے ہیں اور لئیم انسان بھی رہتے ہیں. اور جب تم معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہو، تمہیں شناخت ہونا چاہیے اس سوسائٹی میں رہنے والے افراد کی، اور جس قسم کا کوئی فرد ہے وہاں پر اس کے ساتھ ویسا ہی رابطہ رکھو جس کے لائق ہے وہ، جس کا مستحق ہے وہ. اور ایسا ہی ہے حقیقت میں ایک معاشرے کے اندر، جہاں انسانی آبادی ہو، شہر ہو یا گاؤں، بڑا شہر ہو یا چھوٹا شہر ہو، مختلف قسم کے انسان رہ رہے ہوتے ہیں. جس طرح انسانوں کو کئی لحاظ سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں، طبقاتی تقسیم جو صحیح ہو یا غلط ایک الگ نقطہ ہے، لیکن ہیں متعدد طبقات انسانوں کے ایک ہی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. اخلاقی لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے بھی انسانوں کی کئی قسمیں ہیں. ان میں دو قسمیں یہاں پر اس حدیث نورانی میں، قول نورانی میں حضرت ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں. ایک کریم طبقہ ہے اور ایک لئیم، انفرادی صفت بھی ہے اور طبقاتی و اجتماعی طور پر بھی یہ صفت ہے، کریم اور لئیم. قرآن مجید میں وسیع طور پر انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے، مختلف طبقات ذکر کیے ہیں. ایک طبقاتیت قرآن نے ختم کی ہے، دین نے مٹائی ہے کہ وہ طبقاتیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ طبقات ایسے ہیں جن کی تصدیق کی ہے، تائید کی ہے کہ یہ طبقات موجود ہیں. وہ طبقات جو نہیں ہونی چاہیے اور جن کی تمیز ختم کرنا چاہیے، انہیں طبقاتیت کا فرق مٹا کر ایک امت واحدہ ان سے بنا دی جانی چاہیے. ان طبقات میں جس طرح نسل کی بنیاد پر وجود میں آنے والے طبقات، نسب کی بنا پر وجود میں آنے والے طبقات، مال و ثروت کی بنا پر وجود میں آنے والے طبقات، وسائل زندگی کی وجہ سے وجود میں آنے والے طبقات، اموال و جائیداد کے لحاظ سے وجود میں آنے والے طبقات، پیشوں کے لحاظ سے وجود میں آنے والے طبقات، یہ وہ طبقات ہیں جنہیں نہیں ہونا چاہیے. اگر انسان ان طبقات میں بٹ جائے تو ایک ظالمانہ و ناعادلانہ نظام وجود میں آ جاتا ہے. وہی جو اس وقت ہے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلمانوں میں جو طبقاتیت رائج ہے، دین کی طرف سے قابل قبول نہیں ہے یہ طبقاتیت. نہ زمین کی وجہ سے کوئی طبقہ بنے، نہ زبان کی وجہ سے کوئی طبقہ بنے، نہ مال و دولت کی وجہ سے کوئی طبقہ بنے، نہ رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی طبقہ بنے، نہ طبقہ اشرافی و نہ طبقہ پست بنے. اس لحاظ سے سب انسان برابر ہیں. لیکن قرآن نے ایک اور پہلو سے طبقاتیت بیان کی ہے کہ یہ طبقات موجود ہیں اور ان میں فرق رکھنا ضروری ہے. ایک مومن اور فاسق میں فرق ہے، مومن اور کافر میں فرق ہے، مومن اور منافق میں فرق ہے، مجاہد اور غیر مجاہد میں فرق ہے، عبد خدا و مستکبر میں فرق ہے. یہ طبقات قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ طبقات آپ کے معاشرے میں موجود ہوں تو ان کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھو. اس طبقاتیت کو ختم نہیں کرنا. ختم نہ کرنے سے مراد یعنی مومن کو کبھی بھی فاسق کے برابر نہ سمجھنا. یہ نہ کہو کہ مومن و فاسق کا فرق مٹا کے ہم نے دونوں کو ایک کر دیا ہے. اب من کان مومنا کمن کان فاسقا، اف من کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا جو مومن ہے وہ فاسقوں کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں. لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے. مومن ہرگز فاسق کی مانند نہیں ہے، وہ فاسق ہرگز مومن کی طرح نہیں ہے. ایسے ہی اور طبقات جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، جہاد بالمال کرتے ہیں، جہاد بالنفس کرتے ہیں، اپنی جان و مال سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، وہ اور وہ جو جان و مال کے تحفظ کے لیے دین کا سارا کچھ استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. قرآن مجید کا حکم ہے کہ ہرگز مساوی نہیں ہے. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ، کیا تم مسجد الحرام کے معماروں کو، تعمیر کرنے والوں کو، اور زائرین کی خدمت کرنے والوں کو، کھانا اور پانی پلانے والوں کو، یہ راشن تقسیم کرنے والوں کو ان کی مانند سمجھتے ہو جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، تم انہیں برابر سمجھتے ہو آپس میں؟ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، وہ جو اہل قعود ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی قدم راہ خدا میں نہیں اٹھاتے، کوئی لفظ زبان کا راہ خدا میں ادا نہیں کرتے، جو ایک پیسہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، جو ایک لمحہ اپنی زندگی کا راہ خدا میں استعمال نہیں کرتے، وقف نہیں کرتے، یہ آیا ان کی طرح ہیں جو اپنا سب کچھ ہستی خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں؟ ہرگز یہ برابر نہیں ہے. یعنی ان کے درمیان فرق کو آپ نے باقی رکھنا ہے. مومنوں کو کبھی بھی فاسقوں کے برابر اور فاسقوں کو کبھی بھی مومنوں کی سطح پر نہیں لانا آپ نے. فاسق فاسق ہی رہے، اور آپ کا رویہ فساق کے ساتھ ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا مومنین کے ساتھ ہے، اور مومنین کے ساتھ آپ کا تعلق ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسے فاسقوں کے ساتھ ہے. رویے تمہارے مختلف ہونے چاہیے. جو جس رویے کا استحقاق رکھتا ہے، جس طرح ہمارے رویے مختلف ہیں اور وہ مختلف رویے دین قبول نہیں کرتا، خدا کو قبول نہیں، قرآن کو قبول نہیں، رسول اللہ کو قبول نہیں، اہل بیت کو قبول نہیں، آئمہ اطہار کو وہ رویے قبول نہیں ہیں. ہمارا رویہ امیر اور غریب کی بابت مختلف ہے. ہم امیروں کے ساتھ اور رویہ رکھتے ہیں، غریبوں کے ساتھ اور رویہ رکھتے ہیں. ہمارا رویہ اپنے ہم قوم لوگوں کے ساتھ اور ہے، دوسروں کے ساتھ اور ہے، جبکہ سب مومن ہیں. یہ رویہ دین قبول نہیں کرتا، ان میں اختلاف. ہم اپنی برادری کے ساتھ اور رویہ رکھتے ہیں، دوسرے مومنین کے ساتھ اور رویہ رکھتے ہیں. ان رویوں کے اختلاف کو قرآن رد کرتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ ایسے رویے ہیں جہاں فرق ہونا چاہیے آپ کا. اور اتفاقاً جب مومن و فاسق ایک سمجھے جائیں، برابر سمجھے جائیں، اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی و سخط خدا کی نازل ہوتی ہے اس قوم کے اوپر جو فاسقوں کو مومنوں کے برابر لا کھڑا کرے، یا مومنوں کو فاسقوں کے درجے پر نیچے گرا دے اور دونوں کے ساتھ ایک رویہ اپنائے. یہ شناخت ضروری ہے. یہ شناخت انسان کی صفات کی بنیاد پر ہے، انسان کے حالات کی بنیاد پر ہے، کہ صفات اور حالات کے لحاظ سے انسان دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، انسان کریم و انسان لئیم. چونکہ ہم ایک اور کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، اور دین ہمارا جس کلچر میں اصطلاحات دینی وضع ہوئی ہیں وہ اور کلچر ہے. میری مراد یہ ہے کہ ہم آج پر صغیر میں بیٹھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تہذیب میں، ہندی تہذیب کے سائے میں بیٹھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دین ایک خاص تہذیب کا ترجمان ہے. جس تہذیب کو ہم سمجھ رہے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں وہ اور ہے، اور جس فضا میں بیٹھ کر سمجھنا چاہتے ہیں وہ اور ہے، اور اس فضا کا سایہ دین کے اوپر پڑا ہوا ہے. ہندی تہذیب کا سایہ دین کی تعلیمات کے اوپر پڑا ہوا ہے، سایہ فگن ہے یہ تہذیب دینی تعلیمات کے اوپر. جس طرح سورج بلند تر ہے، بہت عظیم ہے، وہ روشن ہے، لیکن بعض اوقات آسمان پر، پاکستان کے افق پر وہ برے صغیر کے افق پر کبھی دھند چھا جاتی ہے. ابھی آپ پاکستان کے آدھے سے زیادہ حصے میں دھند ہے، دھندلا ہو گیا ہے. دھندلے پاکستان میں نور نہیں پہنچتا زمین تک، چونکہ دھند چھائی ہوئی ہے. یہاں پر بادل چھا جاتے ہیں، کبھی گھٹا چھا جاتی ہے، اور اس گھٹا کے پیچھے سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے اور نہیں پہنچتی اس سرزمین تک، بلکہ سایہ پڑ جاتا ہے، دھندلا سایہ پڑ جاتا ہے اور بادل کا سایہ پڑ جاتا ہے اور ہم سائے میں آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ ایران میں جائیں، ایرانی تہذیب کا سایہ ایرانی قوم کے اوپر پڑا ہوا ہے. اسی طرح آپ جتنی تہذیبوں کے اندر جائیں، اس تہذیب کا سایہ پڑا ہوتا ہے. اور جب ایک روشن دین، جب ایک ہدایت کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہدایت کا سورج اگر صاف شفاف فضا میں طلوع ہو، تو اس کا نور بغیر چھٹے ہوئے انسانوں تک پہنچاتا ہے. اس کی شعائیں چمکتے دوپہر کے سورج کی طرح شدت کے ساتھ، اپنی پوری تابانی کے ساتھ پہنچتا ہے. ہر چند وہ رہنے والے بسوں کا تو اس کی تمازت اور اس کی شدت کو تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ چمکتا سورج اپنی تابانیاں و شعائیں پہنچاتا ہے، اپنی زوفشانی کرتا ہے، اگرچہ اس کے اندر حرارت و حدت بھی موجود ہوتی ہے. نور کی یہ صفت ہے. لیکن جن افق پر دھند چھائی ہوئی ہو اور جس افق پر بادل چھائی ہوئے ہوں، وہاں پر سایہ ہی پڑتا ہے، اور اس سائے کو، نور کو سایہ روک لیتا ہے، دھند روک لیتی ہے. تہذیبیں، آبائی تہذیبیں، جن کو قرآن آبائی دین کا نام دیتا ہے، آبائی طور طریقے، آبائی رسم و رواج، آبائی اصول زندگی، آبائی رویے دھند بن کر دین کے سورج، چمکتے سورج کے سامنے چھا جاتے ہیں، اور اس دھندلکی و دھندلی فضا کے اندر رہنے والے لوگ، ان تک وہ نور خالص نہیں پہنچتا. دین ایک اپنی تہذیب رکھتا ہے. تہذیب یعنی وہ آغوش جس کے اندر انسان کی شخصیت بنتی ہے. ایک آغوش ہے جس میں ہماری جسم بنتا ہے، جس میں ہماری جان بنتی ہے، اور ایک آغوش ہے جس میں ہماری شخصیت بنتی ہے. رحم مادر وہ ہے جس میں ہمارا جسہ بنتا ہے، جس میں روح آتی ہے ہمارے اندر، اور ماں کے آغوش میں ہمارا جسم بنتا ہے، چونکہ ماں ہمیں جسمانی غذا پلاتی ہے یا کھلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور ہماری مادی ضروریات پوری کرتی ہے. لیکن ایک آغوش اور ہے جس کے اندر ہر انسان کی شخصیت پیدا ہوتی ہے، جنم لیتی ہے اور پروان چڑھتی ہے وہ شخصیت. ہم پروردہ تہذیب ہیں، تہذیب آبا کے، گزشتہ نسلوں کے قائم کیے ہوئے رسوم و رواج، ہر زندگی کے ہر حصے کے بارے میں، ہر شعبے کے بارے میں، ہر چیز. مثلا تمہیں خوشیاں کیسے منانی ہیں، تمہیں غمیاں کیسے منانی ہیں، تمہیں شادیاں کیسے کرنی ہیں، تمہیں اموات میں کیسے جانا ہے، تمہیں پکانا کیسے ہے، تمہیں پہننا کیسے ہے، تمہیں کھانا کیسے ہے، تمہیں کھلانا کیسے ہے، تمہیں رفت و آمد کیسے رکھنی ہے، تم نے روابط کیسے برقرار کرنے ہیں، تعلقات کیسے رکھنے ہیں. تہذیب ان امور کے لیے قائم کیے ہوئے آبائی رسم و رواج کا نام ہے. ایک تہذیب یعنی ایک آغوش دین بتاتا ہے انہی امور زندگی کے لیے، انہی شعبہائے زندگی کے لیے دین بھی آ کر انسان کو رہنمائی کرتا ہے، اصول بتاتا ہے. اور ظاہر سے کہ وہ آغوش، وہ گود، وہ ماں جب بدل جاتی ہے، اور بدل جاتی ہے، آبائی اور الہی آغوشیں، بہت فرق ہے ان کے اندر. اتنا فرق ہے آبائی اور الہی گود کے اندر جتنا نور اور ظلمت میں فرق ہے، جتنا روشنی اور تاریکی میں فرق ہے، اتنا ہی الہی تہذیب اور آبائی تہذیب میں فرق ہے. آبائی تہذیب کے پروردہ کچھ ہوتے ہیں اور الہی تہذیب کے پروردہ کچھ اور ہوتے ہیں. آج کے بشر کی یہ مشکل یہ ہے کہ الہی تہذیب پر ایمان رکھتا ہے لیکن پلا آبائی تہذیب کے اندر ہے، اور آبائی تہذیب کی دھند میں بیٹھ کر الہی تہذیب کی روشنی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس سے منور ہونا چاہتا ہے، اور دھند روکی ہوئے کہ نہیں آ سکتی. یہ حقیقت ہے جس کو انسان نے سمجھنا ہے. چونکہ ہم آبائی تہذیب کے پروردہ ہیں، اس تہذیب کے کچھ اپنی حقیقتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں. تہذیب انسان خود سیکھ لیتا ہے جوں جوں پڑھتا ہے، چونکہ تہذیب ہی ہمیں پالتی ہے. تہذیب سیکھنے کے لیے انسان کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں، کسی ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں، کسی اسکول کالج میں یا مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے، چونکہ اس میں انسان پلتا ہے، بڑھتا ہے، خود ہی سیکھ لیتا ہے، اور انسان اس پہ حساسیت بھی رکھتا ہے. یہ جو اصول و رسم و رواج ہمارے آبا نے قائم کر دیے ہیں، انبیاء اس تہذیب کے اندر، اس آبائی تہذیب میں الہی تہذیب لے کر آئے، تاکہ یہ آبائی تہذیب سے بشر کو نکال کر الہی تہذیب کے سائے میں لے آئیں. حکم دیا انبیاء نے اپنی قوموں کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سب قوموں کو کہا گیا، ان سے چاہا گیا کہ تم آؤ، خدا نے جو کچھ نازل کیا ہے، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے مقرر کیا، تمہارے خالق، تمہارے مالک و تمہارے رب و تمہارے معبود، تمہارے مبدا اور تمہاری معاد نے جو کچھ تمہارے لیے مقرر کیا ہے، یعنی جس سے تم آئے ہو اور جس کی طرف تمہیں جانا ہے، اس نے کچھ تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اس رب نے تمہارے لیے، جس جو تمہیں پروان چڑھا رہا ہے حقیقت میں، اس نے تمہارے لیے ایک آئین، ایک منشور، ایک ہدایت کا دستور مدون کیا ہے، بھیجا ہے. تعالو، اوپر آ جاؤ، عربی زبان میں تعال بلانے کے لیے ہے، لیکن تعال کا معنی یہ نہیں کہ ادھر آ جاؤ، تعال کا مطلب ہے اوپر آ جاؤ. جب اوپر کی سطح پہ بیٹھا ہوا انسان نچلی سطح پہ بیٹھے ہوئے کو بلاتا ہے تو عرب کہتے ہیں تعال، اوپر آ جا. برابر کھڑے ہوئے کو نہیں کہتے تعال، وہ کہتے ہیں الیا. اگر آپ ایک ہی کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں یا ایک صحن میں ایک کمرے میں ہیں تو آپ کہیں گے کہ الیا، یعنی میری طرف آ. لیکن اگر اوپر آپ ہیں اور نیچے کوئی اور ہے اور آپ اس کو بلانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کہیں گے تعال، اوپر آ جا. انبیاء کرام نے لوگوں کو اوپر کی طرف بلایا ہے، نہ اپنی طرف بلایا. الیہ نہیں کہا کہ ہماری طرف آؤ، کسی نبی نے نہیں کہا ہماری طرف آؤ، کہا تعال، اوپر آؤ، تو بلندی کی طرف آؤ، جہاں ہو وہاں سے اوپر آ جاؤ. ایک ماجرا ہے، ایک معروف شخصیت ہے قاضی سعید قمی، عرفا میں سے ہیں، بہت نامدار، یا ابو الخیر، قاضی سعید ابو الخیر کے نام سے بھی معروف ہے، ابو سعید ابو الخیر یا قاضی سعید قمی، دونوں نام ہیں ان کے. ابو سعید ابو الخیر عموماً اردو میں یہ نام زیادہ لکھا جاتا ہے، ابو سعید ابو الخیر بہت نامی گرامی اپنے زمانے کی شخصیت، عالم و فاضل و عارف، یہ آئے مجلس پڑھنے کے لیے، اور جیسا ابھی بزرگوں نے اعلان کیا کہ جو تھوڑے تھوڑے پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، ایک ایک قدم آگے ہو جائیں، اسی طرح وہ ابو سعید ابو الخیر آئے مجلس پڑھنے کے لیے، ممبر پہ بیٹھے، ایک مومن نے اٹھ کے اعلان کیا کہ جہاں جہاں بیٹھے وہ جگہ تنگ پڑ رہی تھی، کہ جہاں جہاں بیٹھے وہ ایک ایک قدم اٹھ کے آگے آ جاؤ، ممبر کے قریب آ جاؤ. ابو سعید ابو الخیر نے کہا کہ میں بھی یہی جملہ کہنے آیا تھا آپ کو، یہی مجلس پڑھنے آیا تھا، انہوں نے پڑھ دی، میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ اس وقت جہاں جہاں پہ ہو وہاں سے ایک ایک قدم اوپر آ جاؤ، جہاں پہ ہو، ہر آدمی کہیں پہ ہے، یعنی اس وقت علمی لحاظ سے جہاں بھی ہو تھوڑا سا اوپر آ جاؤ، عملی لحاظ سے جہاں بھی ہو تھوڑا سا اوپر آ جاؤ، اخلاقی لحاظ سے جہاں بھی ہو ایک قدم آگے آ جاؤ، جس لحاظ میں جس پہلو سے جہاں ہو تھوڑا سا آگے بڑھو، وہاں سے رک نہ جاؤ، بریک نہ لگا لو، توقف نہ کرو، وقوف نہ کرو، حرکت میں رہو، حرکت میں رہو گے زندہ رہو گے آپ، انسان کی مثال و انسانی اجتماع کی مثال، امت کی مثال پانی کی طرح ہے، پانی چلتا رہے تو زندہ رہتا ہے اور زندہ کرتا ہے، رک جائے تو مر جاتا ہے، پانی رک جائے تو مر جاتا ہے، رکا ہوا پانی مرا ہوا پانی ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا وہ پانی، چلتا پانی زندہ ہوتا ہے، اسی طرح حرکت میں انسان زندہ ہوتا ہے، رک جائے تو مر جاتا ہے، اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ من ساوا یوما ہو فہو مغبون، جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائے وہ خسارے میں ہے، وہ خطرے میں ہے جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں، یعنی دو دن گزر گئے علم میں اضافہ نہیں ہوا، دو دن گزر گئے معرفت میں اضافہ نہیں ہوا، دو دن گزر گئے کمال نہیں آیا کوئی میرے اندر، جہاں پہ تھا وہیں پر ہوں، بلکہ بعض تو ریورس میں ہیں، وہ کہتے ہیں پچھلے سال بہتر تھا اس سال سے، گزشتہ ماہ بہتر تھا اس دن سے، کل دن گزرا آج کے دن سے بہتر تھا، یعنی ریورس میں جا رہے ہو تم، پھر تو بہت ہی گھاٹے میں ہو، اترائی کی طرف جا رہے ہو، ہلاکت کی طرف جا رہے ہو، اوپر کی طرف آنا ہے، دین جو بلاتا ہے آبائی طور طریقے ان سے اوپر کلاتا ہے، تعالوا الی ما انزل اللہ، جواب کیا دیتے تھے لوگ انبیاء کو، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ کچھ کافی ہے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے لیا ہے، حسبنا، وہ ایک حسبنا روایات میں نقل ہوتا ہے تاریخ میں، اور ایک حسبنا قرآن ذکر کر رہا ہے، وہ روایت والا حسبنا سب کو یاد ہے لیکن قرآنی حسبنا ہمیں یاد نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ اہل بیت ہیں وہ قرآن ہیں، اور کوئی کہے کہ نہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے وہ اہل بیت نہیں چاہیے، یہ حسبنا جاہلیت کا حسبنا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے قرآن ضروری نہیں ہے، یہ بھی جاہلیت کا جہالت کا حسبنا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں اصل نہ قرآن و نہ اہل بیت و نہ رسل و نہ کتاب آسمانی، ہمارے لیے آبائی طور طریقے کافی ہیں، یہ تو ابو جال ہے، یہی کہتے تھے انبیاء کو، کیا جواب دیتے تھے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد سے جو لیا وہ کافی ہے ہمارے لیے، یعنی یہ رسم و رواج، یہ تہذیب، یہ کلچر ہمارے لیے کافی ہے، اس دلدل سے، یہ دلدل ہے، یہ آبائی تہذیب دلدل ہے جس میں دھسا ہوا انسان اور غرق ہے انسان، انبیاء آئے دلدل سے نکالنے کے لیے، اس لیے کہتے تھے تعالو اوپر آ دو، انبیاء آئے کہ ہمارا ہاتھ تھامو اور اوپر آؤ، یہ کشتی نجات جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نجات ہے، نجات کی کشتی غرق ہونے والوں کے لیے ہوتی ہے، پرواز کرنے والوں کے لیے نجات کی کشتی نہیں ہوتی، غرق ہونے والوں کے لیے، غرق کہاں ہو رہے ہیں، گمراہی کے اندر، اور اس گمراہی میں ایک بڑی گمراہی کلچر ہے، تہذیب ہے، غیر الہی و غیر دینی کلچر، جس میں سر تک انسان دھنس چکا ہے، قومیں و نسلیں و کئی نسلیں و بیسیوں نسلیں اس تہذیب کی دلدل کے اندر غرق ہو چکی ہیں، انبیاء اس دلدل سے نکالنے کے لیے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، جو خدا نے آپ کے لیے اتارا ہے نجات کا نظام اس کی طرف اوپر آ جاؤ تم. ہمت لگتی ہے انسان کو اوپر جانے میں, نیچے جانے میں کوئی قیمت نہیں لگتی, نیچے جانے میں کوئی ہمت نہیں چاہیے. اس تہذیب میں دین سمجھنا بھی مشکل ہے, توجہ فرمائیں, اس دھند میں تہذیب سمجھنا بھی مشکل ہے. چونکہ اگر دھوپ لگ رہی ہو انسان کو, باہر ہو میں اندر بیٹھا ہوا ہوں لیکن زمین تک آ رہی ہے تو سمجھ سکتا ہوں, لیکن اگر زمین تک آ ہی نہیں رہی ہے, دھند نے روکا ہوا ہے اسے, میں باہر نکل بھی جاؤں تو بھی نہیں سمجھ سکتا. تہذیب کی عینک سے دین سمجھنا مشکل ہے. تہذیب کے معیارات اپنے ہیں, دین کے معیارات اپنے ہیں. بسا اوقات تہذیب میں کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے, دین اسے بہت چھوٹا سمجھتا ہے, اور بعض اوقات انسان کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دین اسے بہت بڑا سمجھتا ہے. یہ ہے دین و تہذیب کے معیار. اور ہیں, اگر ہم سے پوچھا جائے بڑا کون ہے, ہم آج بڑا سمجھتے ہیں, بڑے لوگ کن کو کہتے ہیں, یہ جی بڑے آدمی آ گئے ہیں. بڑے آدمی کون ہیں؟ بڑے آدمی وہ جن کا مال بڑا ہے, جن کی جائیداد بڑی ہے, جن کی دولت بڑی ہے, جن کی ثروت بڑی ہے, جن کا قبیلہ بڑا ہے, جن کی قدرت بڑی ہے, جن کی طاقت بڑی ہے, ان کو ہم کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں. باقی سب چھوٹے لوگ ہیں, ملازمین, یہ جو لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں. لیکن اب دین سے پوچھے آ کر بڑا آدمی کون ہے؟ نہج البلاغہ میں حضرت کا خطبہ ہے, فرماتے ہیں لی کا نفی ما مزا اخ فی اللہ عظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینی. میرا گزشتہ زمانوں میں ایک اللہ کی راہ میں بھائی ہوا کرتا تھا, جو علی کو بہت یاد آتا تھا, امیر المومنین کو. اللہ کی خاطر میرا ایک بھائی تھا, اخوی لی کان فی ما مزا اخ فی اللہ, میرا الہی بھائی تھا ایک, وہ بہت یاد آتا ہے مجھے. کون تھا وہ؟ روایات میں وہ ابو ذر تھے, علماء نے ذکر کیا, وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے, کا مجھے بہت یاد آتا ہے. اور یہ میرا بھائی میری نظروں میں بہت عظیم تھا. عظمہ فی عینی, اسے میری نگاہوں میں بہت عظمت نصیب تھی, حاصل تھی. اور یہ عظمت کس وجہ سے ملی؟ صغر الدنیا فی عینی, چونکہ دنیا اس کی نظروں میں چھوٹی تھی, اس وجہ سے وہ میری نظروں میں بہت عظیم تھا. توجہ فرمائی آپ نے, جسے ہم بڑے آدمی سمجھتے ہیں, امیر المومنین کے نگاہوں میں وہ چھوٹے لوگ ہیں, اور جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ علی کے نگاہوں میں بہت بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں. قریش نے رسول اللہ کو آ کر ایک تجویز دی, کہا ہم دین تو نہیں مانتے لیکن آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, الائنس بنا لیتے ہیں, فورم بنا لیتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. قریش پہلے تو ختم کرنے کے موڈ میں تھے, پہلے حضرت کو کہتے تھے آپ بات ہی نہ کریں, اپنی دین کی بات ہی نہ کریں اس مکہ میں, یہاں سردار ہم ہیں, یہاں وڈیرے ہم ہیں, یہاں پہ بڑے ہم ہیں, یہاں خداؤں کے پاسبان بتوں کے ہم ہیں, آپ کوئی بات نہ کریں, آپ کو حق نہیں بنتا, آپ کو مار دیں گے, آپ کو مٹا دیں گے, آپ کو یہ کر دیں گے. لیکن جب دیکھا کہ یہ مصر ہیں اپنی راہ پر اور قائم ہیں اپنی راہ پر, سمجھوتے کی طرف آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں. سمجھوتا کیا ہے؟ آ کر انہوں نے تجویز دی کہ ہم آپ کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں. سمجھوتا یہ ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں چھوٹا طبقہ, ان کو دور کریں آپ اپنے آپ سے. چونکہ ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں کوئی غلام بیٹھا ہوتا ہے, غلام تھے نا انہوں نے جو آزاد کیے تھے یا ابھی تک آزاد نہیں ہوتے, ہم جب بھی آتے ہیں کوئی بلال بیٹھا ہوتا ہے, کوئی عمار بیٹھا ہوتا ہے آپ کے پاس. بلال و عمار کون ہیں؟ یہ وہ سیاہ پوست افریقی حبشی تھے جو رسول اللہ کے بہت ہی نزدیک ترین ساتھیوں میں سے تھے. اور جب بڑے بڑے وڈیرے سردار آتے تھے, جب بھی آتے دیکھتے رسول اللہ کے پاس یہی ہستیاں بیٹھی ہوتی تھیں. انہوں نے آ کر تجویز دی کہ ہم آپ سے آ سکتے ہیں قریب, بعض مسائل میں سمجھوتا ہو سکتا ہے, اگر یہ ارازل, یہ چھوٹے لوگ, پست لوگ, گھٹیا, ان کو آپ اپنے آپ سے دور کر دیں, یہ جو چھوٹا طبقہ ہے اسے اپنے آپ سے دور کر دیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تمہیں چھوٹے نظر آتے ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں بہت عظیم لوگ ہیں, یہ بہت بڑے ہیں خدا کی نگاہ میں. تمہاری خاطر میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا, ان بڑوں کو. عظیم وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں عظیم ہو, عظیم وہ ہے جو خدا کے ہاں عظیم ہو. یہ خدا کی نگاہوں میں بہت عظیم ہیں, اس وجہ سے تمہیں چھوٹے لگتے ہیں، مجھے بڑے لگتے ہیں. توجہ فرمائیں، دین کی نگاہ میں اور تہذیب کی نگاہ میں یہ فرق ہے. ہم بعض لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن دین ان لوگوں کو بڑا نہیں سمجھتا، انہیں پست و گھٹیا سمجھتا ہے. کریم عربی و دینی اصطلاح میں کریم بہت عالی صفت ہے. کریم عربی زبان میں یا عربی ماحول میں اور قرآنی اصطلاح کے اندر عربی تہذیب دینی تہذیب نہیں ہے. عربی تہذیب اور ہے، دین کی تہذیب اور ہے. جتنی ہماری تہذیب دین سے دور ہے، اتنی عربی تہذیب بھی دین سے دور ہے. عربی تہذیب وہی تھی جو جاہلیت کے زمانے میں تھی اور آج بھی موجود ہے. بیچ میں جو رسول اللہ لے کر آئے وہ الہی تہذیب ہے، وہ قرآنی تہذیب ہے. قرآنی تہذیب میں، الہی تہذیب میں، کہ البتہ یہ بات مشترک تھی عربوں کے ہاں بھی، پہلے جو تہذیب تھی اس میں یہ بات مانی جاتی تھی، قبول کرتے تھے کہ عرب کسی انسان کو جب بہت بڑا کہنا چاہتے تھے، مبالغہ کرنا چاہتے تھے، بہت سراہنا چاہتے تھے کسی کو، اسے کریم کہا کرتے تھے کہ یہ کریم ہے یہ انسان. گزشتہ ایک مجلس میں میں نے ایک اور پہلو سے اسی صفت کی طرف اشارہ کیا کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان ناموں کے پیچھے ایک فرد ہی بیٹھا ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں، یہ نام رکھ لیتے ہیں نا ہم کسی کا، یہ کریم ہے، یہ اکرم ہے، یہ سلیم ہے، یہ اسلم ہے. ان ناموں کے پیچھے کتنے فرد ہوتے ہیں؟ ایک ہی فرد ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں سلیم آ جائے، وہ ایک سلیم اٹھ کے آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اسلم آ جائے، اسلم ایک شخص اسلم ہے اس کا نام، وہ آ جاتا ہے. ایک ہی شخص ہوتا ہے ان ناموں کے پیچھے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نام آپ بولیں تو ایک طبقہ نہیں. مثلا میں یہاں کر کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ آ جائیں، وہ آپ دیکھیں آدھی مجلس کھڑی ہو جائے گی. اسلم بھی ایک نام ہے، اسٹوڈنٹ بھی ایک نام ہے. ایک لفظ ہے اسٹوڈنٹ، ایک لفظ ہے طلبہ بھی ایک لفظ ہے، اور یا طالب علم بھی ایک لفظ ہے اور اسلم بھی ایک نام ہے. اس نام کے پیچھے ایک فرد ہے، اس نام کے پیچھے پورا ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے. یا جب میں کہوں کہ مثلا مومن آ جائے، مومنین آ جائے، تو مومنین ایک لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح جس طرح الفاظ بعض افراد کے لیے ہیں و بعض قبیلوں کے لیے ہیں و بعض قوموں کے لیے ہیں، ان کے پیچھے پوری پوری قوم و طبقہ بیٹھا ہے، صفات بھی ایسے ہیں. کچھ صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کے پیچھے ایک ہی صفت بیٹھی ہوئی ہے، ایک حالت ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں ان الفاظ کے پیچھے ایک پورا قبیلہ صفات کا بیٹھا ہوا ہے. ان میں سے ایک یہی صفت کریم ہے، کرم اور کریم. بس اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ سچا ہے تو صرف سچائی کے پیچھے سچائی ہی بیٹھی ہوئی ہے، صداقت کے پیچھے صداقت ہی موجود ہے، شجاعت کے پیچھے شجاعت ہی موجود ہے، عدالت کے پیچھے عدالت موجود ہے، ایک صفت ہے. لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فلاں انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس ایک صفت کے پیچھے حالات و صفات کے پوری قوم و پورا قبیلہ بیٹھا ہوتا ہے، پورا لشکر صفات کا بیٹھا ہوتا ہے. کچھ صفات ایسی بھی ہیں انسان کے اندر، اگر وہ صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں جن کے پیچھے پورا قبیلہ موجود ہوتا ہے، پوری قوم موجود ہوتی ہے. جس طرح دعا خدا سے مانگتے ہیں، ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں، کہتے ہیں کہ روٹی دے، مجھے روٹی دے، ایک روٹی آدمی دے دیتا ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں مجھے پلیٹ دے، پلیٹ بھی دے دیتے ہیں آپ کو، بھری ہوئی کھانے کی، تبرک سے بھری ہوئی بریانی کی پلیٹ دے دیتے ہیں آپ کو. اور آپ کہتے ہیں مجھے دیگ دے دیں، دیگ اگر دے دی جائے آپ کو، وہ بھی ایک لفظ ہے. دیگ ایک لفظ ہے، پلیٹ بھی ایک لفظ ہے. پلیٹ کے اندر اتنا کھانا ہے کہ ایک ہی آدمی مشکل سے اس کا پیٹ بھرتا ہے ایک ٹائم کے لیے، لیکن دیگ اگر دے دی جائے تو دیگ میں شاید 60-70 آدمی کا کھانا موجود ہے. یعنی بعض ظرف اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے اندر ایک ہی حال انسان کی غذا ہے، بعض ظرف اتنے بڑے ہیں کہ پوری قوم کی غذا ان کے اندر پڑی ہوئی ہے. آپ پلیٹ مانگیں خدا سے، جب بھی مانگیں تو پلیٹیں نہ مانگیں بلکہ دیگیں مانگیں. پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کو کھائیں گے کیسے اگر اللہ نے دیگیں دے دی. چونکہ خدا کا فرمانا ہے کہ میں دیتا آپ کو مقدار معین کر کے دیتا ہوں، لیکن ہیں میرے پاس خزانے. اللہ خزانوں کا مالک ہے، اللہ کے پاس اتنی نہیں ہے جتنی ہمیں دے دی. بعض لوگ روایات میں ہے کہ بخیل اور حسود، جو حسد کرتے ہیں اور بخیل، یہ اللہ کے بارے میں بہت بدگمان ہوتے ہیں. ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ کے پاس اتنی چیز تھی جتنی اس کو دے دی، میرے لیے کچھ بھی بچا ہی نہیں. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا جب دیکھتے ہیں آ کر کے، وہ تو بہت ایک دیکھ پکی ہوئی اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، تو مجھے کیا ملے گا. پریشان نہ ہو، خدا نے جو پوری دنیا کو، کائنات کو دیا ہوا ہے، خود فرما رہے یہ جو دیا ہے یہ معین مقدار میں دیا ہے، یہ تھوڑا ہے جو میں نے دیا. میرے پاس خزانے ہیں، ان من شیئن الا وعندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہم خزانوں کے مالک ہیں، ہر چیز خزانے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے جو عطا کیا ہے وہ معین مقدار عطا کی ہے. بخیل کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بخیل یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو دے دیا ہے مجھے، یہ آخری راشن تھا، اور اس کے بعد معاذ اللہ اللہ کے ہاں بھی راشن ختم ہو گیا. اگر میں نے بھی ضائع کر دیا، ادھر بھی ختم، میرے پاس بھی ختم، تو پھر بنے گا کیا، میرا کیا بنے گا. لہذا خود بھی نہیں کھاتا. بعض بخیل ایسے چیمپئن ہیں کہ وہ خود بھی نہیں کھاتے. وہ بخیل کے بارے میں ہے کہ اس نے پیسے دیے اپنے خادم کو کہ جو ہوٹل سے جا کے کھانا لے آؤ. وہ گیا ہوٹل سے جا کے کھانا لے آیا، تو اس نے کہا کہ اب بیچ میں کوئی چیز ڈال دی اور کہا کہ ہوٹل والے کو کہو کہ یہ سالن خراب ہے. خراب نہیں تھا، ٹھیک تھا، لیکن اس نے چونکہ نہیں خریدنا تھا، پیسے واپس لینے تھے، اس نے کہا جاؤ اسے کہو یہ خراب ہے، اس کے اندر مکھی پڑی ہوئی ہے، چونٹی ہے اس کے اندر، واپس لے لے. وہ گیا جا کر اس نے کہا یہ خراب ہے، تو اس نے وہ برتن سے الٹ لیا اپنے دیگ میں سالن اور برتن واپس کر دیا. اس بخیل نے اسی تہ میں بچی ہوئی تری سے سارا کھانا کھا لیا. اس بخیل ہوتے ہیں اس طرح کے کہ روپے کا کھانا نہیں خرید کے کھایا، کھانا لے کے واپس کیا، تری جو بچ گئی تھی گھی کی، اس سے پورے ٹائم کا کھانا کھایا، پھر شاگرد کو کہا کہ سیکھ لو یہ چیزیں کہ تمہیں مستقبل میں کام آئیں گی. تمہیں بخیل بدگمان ہوتا ہے اللہ پر، وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کے پاس ختم ہو گیا، جو دیا آخری حصہ تھا مجھے دے دیا، اب میں اس کو سنبھال کے رکھوں. نہ عزیز من، اللہ کے پاس خزانے ہیں. خدا نے تھوڑا سا تجھے دیا ہے کہ یہ دے کے دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے. اگر یہ میں نے تھوڑا سا جو دیا، یہ دو تھوڑا سا میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں خزانوں کے منہ کھول دوں گا اس کے لیے. لیکن اور اگر یہ خرچ نہیں کرتا، میری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اسی کو اس نے باندھ کے رکھ لیا، تو یہ آخری توشہ ہے اس کے لیے. اور ایسے بناؤں گا اس کے دل کو سخت کہ ساری زندگی اس کا محافظ بنا رہے گا، اس سے استفادہ نہیں کر سکے گا. بخیل مر جاتا ہے، اپنے مال سے استفادہ نہیں کر، ایک سنتری کے طور پر کھڑا رہتا ہے اپنے مال کے پاس کہ نہ میں کھاؤں، نہ میرے بچے کھائیں، نہ بیوی کھائے، نہ رشتہ دار کھائے، نہ اللہ کی راہ میں جائے. محروم رہتا ہے یہ بخیل جو بدگمان ہے اللہ کے بارے میں. عزیزان، خدا سے جب مانگتے ہو، خزانے مانگو خدا سے، چابیاں مانگو خزانوں کی خدا سے، پلیٹیں نہ مانگو خدا سے. جب ہم خدا سے کوئی صفت بھی مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، وہ چھوٹی سی چیز اپنی حیثیت سے بھی چھوٹی مانگتے ہیں. اللہ سے مانگو خزانے مانگو، خدا دیتا ہے خزانے. صفات کے اندر بھی خزانے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا، رسول مجھ سے مانگ کیا کہ رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما. رب زدنی حکمتن، حکمت میں اضافہ فرما. اور اللہ کا فرمان ہے، ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، ہم نے جس کو علم و حکمت دے دیا اسے خیر کثیر عطا کر دیا. خدا سے جب مانگ، اب مثلا ہم کہتے ہیں اولاد نرینہ دے، وہ خدا ایک نر دے دیتا ہے، یہ لو اب سنبھالو اس کو. وہ پھر نر پالتے رہتے ہیں، ماں باپ بڑا ہوتا ہے، سنگ نکلتے ہیں، ماں باپ کو چپ ہوتا ہے، پھر اس وقت کہتے ہیں کہ تو نہ ہوتا تو بہتر تھا. لیکن وہ جس کو خدا نے بیٹی دے دی، ساتھ فرمایا انا آتینا کل کوثر، تجھے کوثر عطا کی ہے. کوثر ایک بیٹی کا نام نہیں، قیامت تک خیر کی بہتی ہوئی نہر کا نام ہے کوثر، خیر کثیر، نہ ختم ہونے والی خیر. ہم نے آپ کو بیٹی نہیں دی فقط، ایک ذخیرہ و خزانہ دے دیا یا رسول، خزانہ دے دیا آپ کو. ایسے مانگو خدا ون تبارک و تعالیٰ سے، خزانے مانگو، اللہ خزانے عطا کرتا ہے عزیز من. ان خزانوں میں سے کیا مانگو خدا سے؟ عقل مانگو، معرفت مانگو. ایک مغربی فیلسوف کا کنایا ہے، طنز ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے وہ نہیں مانگتا، جو نہیں ہوتا وہ مانگتا ہے. اور ہم نے آج تک کسی کو اللہ سے عقل مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے بھی آج تک دعا نہیں کی کہ خدایا مجھے عقل عطا فرما. یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ عقل تو ضرورت سے زیادہ میرے پاس آ گئی ہے، اب باقی چیزیں کم ہیں، ان کے ہم مطالبہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ خیر کثیر عقل کے اندر ہے. سب سے پہلے خدا سے عقل مانگو، عقل مل جائے آپ کو خیر کثیر خدا نے دے دیا، خزانہ دے دیا اللہ نے، اور عقل سے بڑا کوئی خزانہ نہیں. امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ ان اغنا الغنا العقل، خدا نے جو سرمایہ خلق کیے انسان کے لیے، عقل سے بڑا سرمایہ خدا نے نہیں بنایا. اور خدا جس کو بہت عزیز رکھتا ہے اسے عقل عطا کرتا ہے، جسے خدا بہت پسند کرتا ہے اسے عقل عطا کرتا ہے، اسے علم عطا کرتا ہے. خدا روایات کے اندر ہے کہ خدا جب کسی بندے کو چن لیتا ہے، پسند کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدا، جب خدا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو چن لیتا ہے، خدا چنتا ہے، کوئی خدا کی آ جائے نگاہوں میں اور خدا اس کو چن لیتا ہے، کیا کرتا ہے پھر اس کو؟ فقہہ فی الدین، اسے دین کا فقیہ و دین شناس بنا دیتا ہے. جو منتخب خدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دین شناس بن جاتا ہے، وہ تفقہ در دین خدا کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے. یہ نہر ہے تفقہ در دین، یعنی دین شناسی، دنیا و آخرت کی سعادت خدا اس کو دے دیتا ہے. لیکن خدا وہ بھینس کو جو چاہیے وہ دے دیتا ہے، ارے کو جو، کسی کو جو دیتا ہے، کسی کو چنا دیتا ہے، کسی کو چاول دیتا ہے، کسی کو بریانی دیتا ہے. یہ غذا خدا نے سب کے لیے پیدا کی ہوئی ہے، لیکن جن کو انتخاب کرتا ہے انہیں کچھ اور عطا کرتا ہے. عزیز من، وہ چیزیں خدا سے مانگو. اگر اللہ سے صفت مانگنی ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور دوسروں کے لیے، خدا سے کرم مانگو، کرم، کہ خدایا مجھے کرم عطا فرما. ہمیں کرم کا معنی ہندی تہذیب میں و ہندوستانی و برے صغیر کی تہذیب میں کرم کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ شاید سرے سے ہی کوئی چیز نہ ہو، گول مول چیز ہے جس کا کسی کو معنی بھی معلوم نہیں ہے. مرزا غالب نے ایک شعر میں کہا تھا کہ ہم بیس بدل کے تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، بنا کے فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. کرم کریے، کرم ہے مولا، کرم ہے آقا. کرم کو جو کوئی چیز دے دے کسی کو، جی بڑی کرم نوازی ہے آپ کی، کیا دیا آپ نے؟ بریانی کھلا دی آپ نے، بڑی کرم نوازی ہے آپ کی. آپ نے کچھ دے دیا، چار پیسے دے دیے، بڑی کرم نوازی ہے آپ کو. کرم بہت چھوٹا ہے، ہندوستان میں کرم بہت چھوٹا ہے، اور ہم فقیروں کا بیس بنا کے تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تماشا کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی اٹھنی دیتا ہے، کوئی چونی دیتا ہے، وہ ہم چندے مانگ کے تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. لیکن کرم قرآن میں بہت عظیم ہے، اللہ کی صفات میں سے کرم ہے. خدا کریم، رب کریم، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ رب کریم، رسول اللہ کی صفات میں تھے رسول کریم و رسول اکرم، رسول باکرم، رسول کریم. قرآن کریم، ہر وہ چیز جس کو دین نے بڑا کیا ہے اس کے ساتھ کریم کا لفظ ضرور ذکر کیا ہے. اللہ عظیم ہے کیونکہ خدا کریم ہے، رب کریم ہے، رسول کریم ہے، قرآن کریم ہے، اہل بیت کریم ہے، ہر وہ چیز. حتی رمضان، ماہ مبارک رمضان جس کو شہر اللہ کہا گیا، سید الشہور، مہینوں کا سردار، تمام ایام کا سردار ماہ رمضان ہے، اس کو کہا گیا رمضان کریم، رمضان الکریم، یعنی چونکہ سردار ہے، بڑا ہے، سید الشہور ہے، یہ سید صاحب کرم ہے، یہ سید الشہور، سید الرسل وہ بھی کریم ہے، سید الملائکہ کریم ہے جبریل، وہ خود رب، رب کریم، وہ قرآن سید کتب ہے، اعلی ترین منشور ہے اللہ کا تمام آسمانی کتب پر، اس لیے قرآن بھی کریم ہے، چونکہ کریم اس تہذیب میں بہت عظمت کا نام ہے، کریم ایک لفظ ہے جس کے اندر پوری قوم ہے ایک بیٹھی ہوئی صفات کی، پورا قبیلہ ہے صفات کا، اخلاقیات کا، اعلی ترین صفات کا قبیلہ اس لفظ کریم کے اندر خابیدہ ہے، لہذا اگر انسان کو کریم سمجھ میں آ جائے، کریم ہوتا کیا ہے، خدا سے کرم کے علاوہ کچھ اور مانگیں گے نہیں ہم، اور خدا کو کریم کے نام کے علاوہ بلائیں گے نہیں ہم، اگر ہمیں کریم کی حقیقت کھل کے معلوم ہو جائے، عزیز من کریم میں کیا چیزیں ہیں، صرف اشارہ ہو سکتا ہے اتنے کم وقت کے اندر، کھل نہیں سکتی مکمل طور پر صفت کرم و نام کریم، کریم یعنی جس کے اندر کبریائی بھی ہو، بزرگی موجود ہو، واقعا بزرگ ہو، کبریا اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے کبریا، اللہ اکبر خدا میں کبریائی ہے، یعنی بڑائی ہے، خدا کے اندر بڑائی ہے، پہلی صفت جو کریم کے لیے ضروری ہے وہ کبریائی ہے، بڑا ہونا، بڑا پن ہونا، بڑی ہستی ہونا، بڑی شخصیت ہونا، بڑا مقام ہونا، یہ کبریائی و بڑائی، یہ کرم کا پہلا رکن ہے، کرم کا دوسرا رکن سخاوت ہے، بخشش، کہ کریم جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہو وہ عطا کر دیتا ہے، کریم لینے والے کو نہیں کہتے، کریم دینے والے کو کہتے ہیں، لینے والے کو فقیر کہتے ہیں، کریم دینے والا ہوتا ہے، کریم یعنی جو دے، لہذا سخاوت دوسرا رکن ہے کرم کے اندر، عفو، معاف کر دینا، ہر ایک سے درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، آنکھیں بند کر لینا، بہت ساری چیزوں پر آنکھیں بند کرنا یہ کرم ہے، بڑے پن کی علامت ہے، چشم پوشی کرنا، دوسروں کے عیب سے، دوسروں کے گناہ سے چشم پوشی کرنا، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا، یہ بڑے انسان کی یا بڑے پن کی علامت ہے، عفو و درگزر، انسان عفو ہو جائے، اہل جود ہونا، اہل احسان ہونا، اہل احسان یعنی وہ شخص جس کے ہر کام کے اندر حسن ہو، احسان لوگوں کو پیسے دینے کا نام نہیں ہے، احسان ہر کام جو بھی انسان کرتا ہے اس کے اندر حسن و جمال بھر کے کرے گا انسان، مثلا اگر کسی سے بات کرتے ہو تو حسین بات کرو، کسی سے بات سنتے ہو تو حسن سماعت کے ساتھ سنو، کسی سے ہاتھ ملاتے ہو حسین طریقے سے ہاتھ ملاؤ، بعض ہاتھ کیسے ملاتے ہیں جیسے کسی نجس چیز کو چھو رہے ہیں، بڑے ناگوار طریقے سے، ناخواستہ طور پر، جیسے ٹچ کر کے پھر اس کو ملتے ہیں کہ کوئی چیز لگ گئی میرے ہاتھ کے اندر، نہ، حسن نہیں ہے ہاتھ ملانے کے اندر، مومن مومن سے ملے، احسان کے ساتھ ملے، کس طرح سے احسان، حسین طریقے سے ملو، اگر معانقہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم مصافحہ کرو، مصافحہ اس طرح سے کرو کہ آپ کے ہاتھ ملانے سے آپ کی الفت کا احساس اپنے وجود سے کرے وہ، کہ محبت بھرا ہاتھ مجھ سے ملایا جا رہا ہے، نہ کہ بیزاری کی حس اس میں منتقل کرو، ایک کرنٹ ہے انسان کے اندر بیزاری کا، آپ کسی کو ہاتھ ملاتے ہو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا، سلام جب کرتے ہو حسن کے ساتھ سلام کرو، خوبصورت سلام کرو، جب جواب بھی دیتے ہو تو خوبصورت سے جواب دو اس کو، سلام خوبصورت سلام کرو، کس طرح، نہ کہو سلاکلم، ہمارے ایک دوست تھے وہ بہت سلام کرتے تھے سب کو، لیکن وہ کبھی بھی سلام علیکم نہیں کہتے تھے، سلاکلم کہتے تھے وہ، سلاکلم تو سلام نہیں ہے، سلام علیکم، سلام علیکم سلام نہیں ہے، نہ، باقاعدہ خوبصورت سلام کرو، جب جواب بھی دیتے ہو خوبصورت جواب دو، قرآن مجید میں ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی سلام کہے تو آپ جواب دو اس کو، کس طرح سے، اسی طرح کا جیسا اس نے کیا ہے، یا او احسن منہا، یا اس سے بھی بڑھ کر بہترین حسن کے ساتھ سلام کرو اس کو، جواب دو اس کو، اگر کسی نے کہا السلام علیکم، آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر اللہ کا سلام بھی ہو اور رحمت بھی ہو تجھے اوپر. عزیز من سلام, یہ احسان والدین کے ساتھ. آج کل تو ویسے والدین فراموش شدہ ہیں, چونکہ بچوں کو خود پتا ہے کہ جب بچے فراموش ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بھی فراموش ہو سکتے ہیں. بچوں کو نرسریوں میں بھیج دیتے ہیں, آیا کے حوالے کر دیتے ہیں, ماسیوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں, بچے بھی بڑے ہوتے ہیں انہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں جا کر, وہ بھی ان کا خیال نہیں رکھتے. دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ماں باپ بچوں کو اپنی آغوش میں رکھیں. یہ جو ماں باپ دونوں سروس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, وقت نہیں ہے, نہیں ہے اجازت آپ کو. ایک بچوں کو سنبھالے یا باپ بچوں کو سنبھالے, اگر ماں جاب کرتی ہے تو پھر بچے کو کوئی آغوش ملنی چاہیے دونوں میں سے ایک, اور اگر باپ جاب کرتا ہے تو ماں بچوں کو سنبھالے, اور بہتر یہ کہ ماں بچوں کو سنبھالے. باپ سنبھال بھی لے تو وہ ماں والی آغوش نہیں ہوتی. بچہ سارا دن دعا کرتا ہے کہ یہ باپ کسی طرح بیمار ہو جائے, ماں آ کے مجھے اٹھائے, چونکہ نہیں کرتا وہ, باپ وہ پیار نہیں دے سکتا جو ماں کی آغوش کے اندر موجود ہوتی ہے. عزیزان احسان یعنی حسن ہر چیز کے اندر ہو. والدین کے ساتھ احسان کرو, وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ حسن, حسن رویہ, حسن گفتگو, حسن سلوک, حسن عمل, ان کے ساتھ حسن کے ساتھ حسین طریقے سے پیش آؤ. انہیں نہ کہو کہ آپ پرانے زمانے کے لوگ, آپ سمجھتے ہی نہیں ہو آج کے زمانے کو. نہ, یہ حسن نہیں ہے. خوبصورتی کے ساتھ بات کرو, اس طرح سے حسن سے بات کرو, ان کو پسند آئے یہ بات. ہر ایک کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش ہو. احسان کا مطلب یہ کہ ہر ایک کو پیسے دیتے جاؤ, جو کام بھی کرتے ہو, اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے حسن کے ساتھ بیچو, خریدنی ہے حسن کے ساتھ خریدو, زیبائی کے ساتھ خریدو, نہ کہ اس کو بگاڑ کے خریدو. ایک شخص نے, ایک فوت ہوا رسول اللہ کے زمانے میں, ایک شخص دوسرے کو کہا قبر کھودو اس کے لیے, اس نے قبر کھودی جلدی میں بیزاری کے ساتھ, گڑا کھود کے کہا کہ یہ لے قبر تیار ہے. رسول اللہ آئے, دیکھا قبر ہموار نہیں ہے, خود اترے اور اتر کے وہ لے کے پھوڑا, اور رسول اللہ نے قبر کو ہموار کیا, سنگریزے ہٹائے, خود صحابہ کی موجودگی میں صحابہ دیکھ رہے تھے. جس نے قبر کھودی تھی اپنی خفت مٹانے کے لیے کہنے لگا, یا رسول اللہ اس کو اتنا ہموار کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد پھر اس میں مٹی ڈالیں گے, پھر مٹی میں بھر جائے گی, اس میں کوئی تھوڑا ہی مہمانوں نے آنا ہے, ابھی اس میں دفن کرنا ہے مردہ, اوپر پھر مٹی ڈال دینی ہے, ہموار ہو یا نہ ہو. حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہے, مٹی کی قبر ہے, مردہ دفن ہوگا پھر اوپر مٹی ڈال دیں گے, لیکن تیرے ذمہ جو کام تھا تجھے حسن کے ساتھ انجام دینا چاہیے تھا. مومن وہ ہے جو کام کرے حسن کے ساتھ انجام دے, نہ ٹرخاؤ, ٹرخاؤ مت, حسن کے ساتھ کرو. کرم کے اندر ایک احسان موجود ہے, یعنی کریم کون ہوتا ہے, جو ہر کام کرتا ہے حسن کے ساتھ, زیبائی کے ساتھ کام کرتا ہے, بخشش کرتا ہے. اس انسان کو, بڑے انسان کو کریم کہتے ہیں عرب. حضرت عبد المطلب معروف تھے کریم عرب کے نام سے. حضرت عبد المطلب یعنی عرب دنیا کی سب سے عظیم شخصیت, سب سے برتر انسان اسلام سے پہلے, کریم عرب کے نام سے. امام مجتبی مشہور ہیں کریم اہل بیت, کریم اہل بیت سب کریم ہیں, لیکن امام مجتبی بہت ہی کریم ہیں. وہ کرم اہل بیت کا, امام مجتبی کا خصوصاً تاریخ میں نقل ہوا ہے, سنا ہوا ہے آپ نے, کس قدر کریم و بزرگوار و افو و درگزر کرنے والی شخصیت تھی امام مجتبی علیہ السلام. ایک مولانا روم کا ایک شعر بھی ہے کہ ہے مگو مرا با این شاہ کار نیست, ہے مگو یعنی یہ بار بار نہ کہو کہ مجھے اس آدمی سے کوئی سروکار نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس. ہے مگو مرا با این شاہ کار نیست, با کریمن کارہا دشوار نیست. جو کریم لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات بہت آسان ہوتی ہے, ان کے ساتھ معاملہ بڑا آسان ہوتا ہے, لئیموں کے ساتھ مشکل ہوتی ہے. کریم یعنی فراخ دل انسان, وسیع القلب انسان, وسیع الظرف انسان, قوت برداشت کا پہاڑ, جس کے سامنے جو کچھ ہو جائے وہ برداشت کر لیتا ہے, البتہ نہ کہ ظلم برداشت کرتا ہے, کریم ظلم برداشت نہیں کرتا. ابھی آ رہا ہے, ابھی کریم کی وضاحت ہو رہی ہے. حدیث تو ذہن میں ہے جو پڑھی تھی آپ کی خدمت میں کہ احذروا الکریم اذا جاء, کریم جب بھوکھا ہو جائے, کریم جب محروم ہو جائے تو اس کی سولت سے بچو. احذروا سولت الکریم, کریم کی سہولت سے بچو. کریم اس قسم کی شخصیت کو کہتے ہیں. سہولت سواد کے ساتھ عربی زبان میں سہولت سطوت شوکت اور دبدبا اور روب, وہ دبدبا جو حملے کے وقت ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں سہولت کہا جاتا ہے. حملے کے وقت, اب ایک دبدبا کھانے کے وقت ہوتا ہے آدمی میں آ جاتا ہے تیش, کھاتے ہوئے چہرے پہ روب آ جاتا ہے انسان کا دوسروں کو پیچھے دھکیل کے, یا کسی وقت بھی چڑھ جاتا ہے انسان کو دو روب دبدبا آ جاتا ہے, تو پیچھے ہٹ, تو ادھر ہو, تو فلا ہو. لیکن کبھی دشمن کے مقابلے میں, اور دشمن بھی نہ معمولی دشمن چھوٹا بچہ, واقعا ایک دشمن, ایک قہار, ایک طاقتور دشمن کے سامنے جب انسان جاتا ہے حملے کے وقت, ایک روب و دبدبا حملہ وار کے اوپر ہوتا ہے. البتہ اگر شجاع ہو تو, دلیر ہو تو, ورنہ بزدل نہ صرف حملے کے وقت دبدبا نہیں ہوتا بلکہ کپ کپا ہوتا ہے اس کے اوپر, تاریخ کانپ رہا ہوتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے, پنڈلیاں اس کی لرز رہی ہوتی ہیں, ہونٹ اس کے بج رہے ہوتے ہیں, بتیسی بج رہی ہوتی ہیں, آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں. وہ نہ بزدل انسان حملے کے وقت ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, خوف ہوتا ہے, رنگ اس کا اڑ جاتا ہے, چہرہ زرد ہو جاتا ہے اس کا. لیکن جو واقعاً شجاع ہو, جو واقعاً دلیر ہو, جو واقعاً شیر ہو, وہ دلیرانہ حملہ کرتا ہو. آپ شکاری شیر کو دیکھیں, عام حالت میں بیٹھا ہوا خمیازے لے رہا ہوتا ہے, جمائیاں لے رہا ہوتا ہے شیر. سب سے زیادہ جمائیاں لینے والا جانور شیر ہے, وہ بھی خصوصاً نر, چونکہ ان میں وہ شیرنی شکار کرتی ہے اور شیر بچوں کا خیال رکھتا ہے. یہ شیروں کی خصوصیت ہے. یہ جن کی خواتین جاب کرتی ہیں, خود گھروں میں رہتے ہیں, شیر والی صفات ہیں. چونکہ شیر میں شیرنی ہمیشہ شکار کرتی ہے, نر شیر کبھی شکار نہیں کرتا, وہ ادھر گھر میں بیٹھا نگہبانی کر, اس کا کام ہوتا ہے چنگاڑنا, اس کا کام ہوتا ہے بس دل دہلانا لوگوں کا. جب یہ شیر حملہ کر, جب بیٹھا ہوتا ہے, مکھیاں اس کے منہ میں جا رہی ہوتی ہیں, کان میں جمائیاں لے رہا ہوتا ہے, منہ کھولتا ہے, بند کرتا ہے, پھر منہ کھولتا ہے, منہ میں مکھی جاتی ہے. فلموں میں دیکھتے ہوں گے نا, آج کل یہ زیادہ دکھاتے ہیں فلموں میں, ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آپ نے شیر کو بیٹھے ہوئے, یا چڑیا گھر کے شیر کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں تو وہ سو کے اٹھتا ہے پھر بھی جمائیاں لے رہا ہوتا ہے. یہ جو سست ہیں یہ بھی شیر والی علامت ان میں بھی ہے, جو جمائیاں بہت لیتے ہیں, خمیازے لیتے ہیں, منہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے مجلس میں, خوب سمجھے شیر ہیں یہ اپنے آپ کو. شیر والی کچھ تو صفات ان کے اندر موجود ہیں. جمائیاں لینا شیر کی خصوصیت یہ ہے, خصوصاً حملے کے وقت اگر آپ اس کو دیکھیں, بہت زیادہ پرروب ہو جاتا ہے. ہیبت شیر کی کئی گنا بڑھ جاتی ہے, پر ہیبت شیر ہوتا ہے. اس لیے حملہور شیر کے نام بھی الگ ہیں. حملہور شیر اور ہوتا ہے, سویا ہوا شیر اور ہوتا ہے. حملہور شیر یعنی قصور, وہ جو امیر المومنین نے عبدود کے سامنے جا کر پڑھا, اپنا رجز پڑھا, تو کہا کہ تجھے معلوم ہے کون تیرے مقابلے. اس نے دیکھا کہ جوان جو جسم اتنا پھولا ہوا نہیں ہے, امیر المومنین کا قد بھی وہ درمیانے درجے کا قد تھا, اور امیر المومنین کی ٹانگیں بہت باریک تھیں. جو حلیہ امیر المومنین کا ذکر کیا گیا روایات کے اندر کہ امیر المومنین کی ٹانگیں بہت باریک ٹانگیں تھیں, جسا اتنا پہلوانوں والا نہیں تھا, برخلاف جو آج کل ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. بہت ہی درمیانہ سا جسم تھا امیر المومنین کا. عبدالواد, یہ مرحب معاف کرنا, عمر ابن عبدالواد جنگ خندق میں, اس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف جنگ نہیں کرتا ہوں, کوئی اور بڑا دلیر نہیں ہے شجاع پہلوان, آپ آئے ہو میرے مقابلے میں. امیر المومنین, اس نے رجز پڑھے, امیر المومنین نے بھی رجز پڑھے. تو امیر المومنین نے جو رجز پڑھے تو یہ رجز پڑھے کہ تجھے معلوم ہے تیرے مقابلے میں کون آیا ہے. تیرے مقابلے میں وہ آیا ہے جس کا نام ماں نے صفدر رکھا ہے, اور میرا میں وہ ہوں جو تیرے مقابلے میں جو حیدر ہے. حیدر بھی شیر ہے, صفدر بھی شیر ہے. پھر امیر المومنین نے ایک اور وصف استعمال کیا کہ تیرے مقابلے میں وہ آیا جو حملے کے وقت قصور ہوتا ہے, یعنی پرہیبت شیر کی طرح ہوتا ہے. تو سنبھل پہلے, تو وار کر, تو پہلے تو وار کر. امیر المومنین نے اس کو دعوت دی کہ پہلے تن بے تن جنگ میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے پہلے تو وار کر, پہلے امیر المومنین نے کہا تو وار کر, اس نے کی, اور واقعاً اس نے بھی پہلوانی والی دلیرانہ وار کیا، ایسا وار جس میں امیر المومنین کو زخمی کر دیا تھا اس نے. امیر المومنین نے جب اس کا وار سہ لیا اور ڈال ٹوٹ گئی، ظاہر اس طرح تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ڈال کا سوراخ ہو گیا، اتنا زور سے اس نے امیر المومنین پر اپنی شمشیر چلائی. اب امیر المومنین نے پھر رجز پڑ کے کہا کہ اب تو سنبھل. امیر المومنین نے جب وار کیا تو پہلے وار میں ہی گھوڑے سے زمین پر آ گیا، پھر امیر المومنین اس کے سینے پر جا کر سوار ہوئے. یہ وہی ضربت تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصقر. ہیبت آتی ہے حملہ ور، حملے کے بعد دلیر انسان میں ہیبت آ جاتی ہے، بہت ہی روب آ جاتا ہے، دبدبا اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ ہیبت حملہ جس پر حملہ ہوتا ہے اس کو مرعوب کر دیتی ہے. اس کو عرب اپنی زبان میں سولت کہتے ہیں، سولت یعنی حملے کے وقت کا روب و ہیبت و دبدبا. کریم انسان، کریم وہ ہوتا ہے کہ نہ، آپ دیکھیں کہ معمولی حالات میں جب چل رہے تو اس میں لگتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کون درویش جا رہا ہے. مالک اشتر صاحب سہولت تھے بہت، لیکن یہی مالک اشتر جب عام حالات میں ہوتے تھے، وہ ایک دفعہ کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے، وہاں ایک نادان کھانا کھا رہا تھا، کھا کے زہرن پائے کھا رہا تھا، پائے کھا کے ہڈی مار دی مذاق کے طور پر، مسخرے کے طور پر کہ درویش قسم کا آدمی جا رہا ہے، ہڈی مار دی ہنسنے کے لیے کہ باقی بھی ہنسیں گے. چونکہ ایسے ہوتا ہے نا، مجذوب لوگوں سے لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، باقی ہنستے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا، اس برے کام کو کہتے ہیں اچھا کام کیا. اس نے بھی ایسا ہی کیا، کھانا کھا کے ہڈی مار دی جناب مالک اشتر کو کہ درویش جا رہا ہے کوئی. امیر مالک اشتر نے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف، اور اسی طرح گزرتے ہوئے بے اعتنائی کر کے، چشم پوشی کر کے، درگزر کر کے چلے گئے، چونکہ پتہ تھا نادان ہے. اگر ہم ہوتے وہاں پر، وہیں اس کو کہتے تیرے دانت اکٹھے کرتے ہیں یہیں پر. مالک اشتر نے نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ کریم تھے. مالک اشتر کریم انسان تھے، بڑا انسان تھا. بڑا انسان نادانوں کے کاموں کو معاف کر دیتا ہے، بیوقوفوں کو معاف کر. نادان ہے، نادان نے کر دیا، وہ نادانی کی اس نے. چلے گئے مالک اشتر، جا کر یہ بعد میں ہنسنے لگا، دیکھا دوسرے نہیں ہنس رہے ہیں. مساوقت ہوتا ہے نا، انسان کھسیا جاتا ہے جب کوئی حماقت کرتا ہے، دوسرے نہیں ہنستے، یہ ہنس پڑتا ہے، اپنی طرف سے بڑا کام کیا، کوئی بھی نہیں ہنسا. پوچھتا ہے ہنستے کیوں نہیں، کہا دیوانے تجھے پتا ہے کیا کیا ہے تو نے؟ کیا کیا؟ کہا کہ جس کو ہڈی ماری ہے پتا ہے کون ہے؟ یہ مالک اشتر ہے، جنگ کا سپہ سالار اعلیٰ، فوج کا، امیر المومنین کا سپہ سالار اعلیٰ. جب اس نے سنا، اب وہ ساری شوخی ختم ہوئی، کانپنے لگا اور دوڑ کے گیا پیچھے معافی مانگنے کے لیے. جب گیا پیچھے تو دیکھا مالک اشتر مسجد میں جا رہے ہیں، جا کے نماز شروع کر دی، نماز سے فارغ ہوئے یہ معافی مانگنے گیا. کہا میں نے پہلے ہی تجھے معاف کر دیا، یہ تیرے لیے ہی دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا کہ خدا تجھے معاف کر دے. یہی مالک اشتر جب حملے کا وقت آتا تھا، اب توجہ کریں، وہاں کیا حالت تھی بازار میں گزرتے ہوئے مالک اشتر کی، کہ ایک مسخرے کو تیش آیا، اس نے ہڈی مار دی. وہاں اس نے روب محسوس نہیں کیا مالک اشتر کا، لیکن جب مالک اشتر جنگ کا وقت آ جاتا تھا، حملے کا وقت آ جاتا تھا، وہ تیور مالک کے بنتے تھے ایسے کہ پورا لشکر مالک کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، مالک اشتر کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. سولت مالک اشتر اس قدر بڑھ جاتی تھی حملے کے وقت، ہیبت آ جاتی تھی شدید. اور یہی امیر المومنین کی حالت تھی. امیر المومنین جب ایسے لوگوں کے سامنے نکلتے، گھر سے باہر جاتے گلی میں، تو لوگ تعجب کے کلمات ادا کرتے، لا الہ الا اللہ ما اعرف ھذا الرجل، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کتنا عارف ہے یہ انسان، لا الہ الا اللہ ما عبد ھذا الرجل کتنا عبودیت میں، بندگی خدا میں کتنا آگے ہے یہ انسان. لیکن یہی امیر المومنین جب حملے کا وقت آتا، وہ سولت وہ ہیبت ایسی امیر المومنین پر طاری ہوتی کہ وہ وار تو پہلے وہ ہیبت دیکھ کر ڈر جاتا تھا. اس کو عرب کہتے ہیں سولت، یعنی حملے کے وقت جو روب دبدبا، اس کی شخصیت کے اندر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر آ جاتی ہے، اس کے چہرے پر، اس کی شخصیت میں. کریم کب ہیبت ناک ہوتا ہے، وہ کب اس کے چہرے کے اوپر ایسا روب آتا ہے، سولت آتی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں جب اس کے ساتھ ظلم ہو، جب بھوکا ہو، بھوکا ہو یعنی جب سب کچھ اسے چھین لیا جائے، اسے نہتا کر دیا جائے، اس کی تحقیر کی جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، جب وہ محروم ہو جائے، کریم اس وقت زیادہ باہیبت ہوتا ہے، لیکن لئیم فرومایا وہ پست، اس کے اندر شدت کب آتی ہے؟ جب وہ اقتدار میں آ جائے۔ یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اب میں اقتدار سے محروم ہوں، البتہ یہ جملہ حکومت کے زمانے کا ہے، جب حکومت میں تھے اس وقت کا جملہ ہے، پہلے امیر المومنین اقتدار سے محروم تھے، لیکن اقتدار سے محروم میں سہولت حیدری اپنی جگہ قائم تھی، یوں نہیں کہ اب جب کہ محرومیت ہے تو سہولت ٹوٹ جائے۔ عزیز من، اس جملے میں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں ہمیں کہ تم کریم بنو، پڑھائی پیدا کرو اپنے اندر، حکارت دور کرو اپنے آپ سے، اہل بخشش و اہل سخاوت بنو، اہل عف و اہل درگزر بنو۔ کریم کی ایک صفت یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے اوپر روب نہیں جارتا، اپنوں کے اوپر کبھی بھی روب نہیں جارتا، ہیبت آتی ہے دشمن کے مقابلے میں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم کریم بنو، صفت کریم بڑے بنو تم، اور اپنے اندر سہولت پیدا کرو، یہ سہولت تمہارے دشمن کو ختم کر دے گی۔ کب؟ جب زیادہ محروم ہو، زیادہ سہولت تمہارے اندر ہونی چاہیے، زیادہ ہیبت تمہارے اندر ہونی چاہیے، زیادہ شدت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ آج شیعہ محروم ہیں، لیکن محروم کی سہولت قائم نہیں ہے، شیعہ کی ہیبت نہیں قائم ہو سکی، روب نہیں قائم کر سکا شیعہ اپنا، جبکہ محرومیت، کریم جب محروم ہوتا ہے تو زیادہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، اس کی ہیبت و سہولت میں اضافہ آ جاتا ہے۔ عزیز من، یہ فارمولا ہے جو امیر المومنین بتا رہے ہیں۔ کیوں سہولت نہیں ہے؟ جب ہم محروم ہوتے ہیں تو زیادہ حقیرتر ہو جاتے ہیں، زیادہ بھیک مانگنا شروع کرتے تھے، گداتر بن جاتے ہیں، زیادہ گدائی ہمارے اندر آ جاتی ہے، سہولت ختم ہو جاتی ہے، احساس عزت نفس ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کریم نہیں ہے۔ کریم بنو، کریم مادرزاد نہیں بنتا انسان، پیدائشی طور پر کریم نہیں بنتا، کریم ہونے کے لیے ایک ملت کو مشق کرنا پڑتی ہے، راہ کرم پہ چلنا پڑتا ہے، کسی امام کریم کی اقتدا کرنا پڑتی ہے، اس سے سیکھنا پڑتا ہے۔ کیا سیکھو؟ بڑائی سیکھو، بھوک میں بھی اپنی برتری سیکھو، پیاس بھی لگ جائے۔ کربلا میدان اہل کرم ہے، سولت کربلائی و سولت عاشورائی، جب سید الشہداء نے آخری وقت میں حملہ کیا دشمن پر، وہ اتنا حملہ ان کے لیے ہیبت ناک ثابت ہوا کہ وہ لشکر سید الشہداء کے سامنے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ سید الشہداء اس وقت پیاسے تھے، شدید پیاس میں تھے، وہ شدید خستہ تھے، وہ شدید بھوک تھی، لیکن اس وقت بھی سہولت حسینی انہوں نے دیکھی، ہیبت حسینی دیکھی، بھاگ نکلے۔ عزیز من، کربلا یہی سکھانے کے لیے کہ جب پیاسے ہو تو گدا نہ بنو، جب بھوکے ہو تو گدا نہ بنو، جب محاصرے میں ہو تو گدا نہ بنو، جب تھوڑے ہو تو گدا نہ بنو، مر جاؤ لیکن گدا نہ بنو۔ وہ نوک نیزہ پہ چڑھے ہوئے سر، ان کے اندر سہولت موجود تھی، وہ سر، ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے کربلا کے اسیروں و کربلا کے شہیدوں کو پیش تو کیا، لیکن لوگوں کو زیادہ دل ان کا نرم کرنے کے لیے، رلانے کے لیے، وہ اس کے اندر احساس ہمدردی جگانے کے لیے، ہم نے زیادہ ان کی سہولت کو نہیں بیان کیا کہ یہ شہداء صاحب سہولت، یہ اسراء صاحب سہولت تھے، یہ سہولت دنیا نے آنکھوں سے دیکھی۔ ہم عموماً ان کو لاچار اور ان کو بیچارہ اور ان کو حد درجہ مظلوم، جو کسی سے رضا مانگ رہے ہیں، کسی سے پانی مانگ رہے ہیں، کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں نہ مارو، کسی کو کہہ رہے ہیں نہ مارو۔ نہ عزیز من، آپ دیکھیں ہمارے شعرا جب شعر لکھتے ہیں، نہ مارو نہ مارو نہ مارو میں مظلوم ہوں، لیکن جب ایک عرب شاعر سید الشہداء کا مدح جب شعر لکھتا ہے، وہ کیا لکھتا ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین مصطفیٰ میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو اے تلواروں، اے نیزوں، اے پتھروں، او حسین کا سینہ تیار ہے، اگر تمہیں مارنا ہے دین خدا کے جرم میں، میں تیار ہوں مرنے کے لیے، شہادت کے لیے۔ وہ خطبے سہولت والے خطبے، چونکہ امام امام کریم ہے، امام حسین امام کریم ہے، اہل کرم کے خاندان سے ہیں، وہ کریم کی سہولت سے بچو. لہذا سید الشہداء جب حر آئے اور آ کر حر نے کہا کہ مجھے حکم ملا آپ کو یہاں روک لوں اور یہاں پر آپ کو روک کے رکھنے جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے، سید الشہداء نے خطبہ دیا، کہا اگر میں نہ رکا تو کیا کرے گا؟ کہا میں جنگ کروں گا. جو ہی اس نے دھمکی دی جنگ کی، سید الشہداء نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی، رکاب میں پاؤں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے. کہا میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کس میں جرت ہے جو آ کر مجھے روکے. تو مجھے روکے گا؟ سقلت کا امک، اس وقت امام نے یہ فرمایا، سقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے، تو مجھے روکتا ہے؟ اب تو خوفنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تجھے مجھے موت کا کہہ کے خوف زدہ کرتا ہے. عزیز من، جب موت سامنے ہو تو موت کا نتیجہ خوف نہیں ہونا چاہیے، موت کا نتیجہ سہولت ہونا چاہیے، شدت. جو موت قریب آئے اس کے اوپر سہولت زیادہ طاری ہو جاتی ہے، ہیبت زیادہ طاری ہو جاتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام کی سہولت قابل وصف نہیں ہے، اس قدر عظیم سہولت و ہیبت سید الشہداء کے اوپر طاری تھی. کربلا کا ذکر رسم نہیں ہے، یہ ایک رزم ہے، ایسی رزم جس میں جتنا زیادہ مصائب کے اندر گھرا ہوا ہے اتنی تیری سہولت شدید ہونی چاہیے. شیعہ باسولت قوم کا نام ہے، باسولت ملت کا نام ہے، باسلابت ملت کو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ یعنی تہذیب کربلا و تہذیب عاشورہ کا پروردہ. عاشورہ خوف پیدا نہیں کرتا، سہولت پیدا کرتا ہے. آئیں میدان کربلا میں آ کر دیکھیں کیوں ایسے ہے، چونکہ کریم خاندان تھا. کریم خاندان کے کسی فرد کے اندر خوف پیدا نہیں ہوا، نہ موت نے خوف پیدا کیا، نہ اسارت نے خوف پیدا کیا، نہ بھوک نے خوف پیدا کیا، نہ پیاس نے خوف پیدا کیا، نہ تازیانوں نے، نہ تلواروں نے، نہ خیمے کے جلانوں نے، کسی نے خوف پیدا نہیں کیا. جتنا ظلم بڑھتا تھا اہل بیت کی سہولت میں اضافہ ہوتا تھا، اس قدر سہولت بڑھتی تھی. سہولت و ہیبت، توجہ کریں، وہاں تو شہیدوں کی سہولت اور الگ اپنی جگہ پر مسلم ہے سہولت شہداء، لیکن ان بیبیوں کی سہولت و ہیبت جو حضرت زینب پر طاری تھی اس وقت، جب زینب بہت تھک چکی تھی، بہت خستہ ہو چکی تھی، جب شام غریبہ ہو گئی، جب سارے مرد شہید ہو گئے، جب مقتل بھرا ہوا تھا لاشوں سے اور پائمال لاشیں، اور جب خیمے جل کے راکھ ہو گئے اور ہر طرف راکھ اڑی ہوئی تھی، اس وقت بی بی خوفزدہ نہیں تھی، بالکل خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ باسولت ہو کر نیزہ تھام کر ان عورتوں کو کھڑے کر کے اور بیواؤں کو کہہ کہتی ہیں، یتیموں کو کہتی ہیں، اے بی بیوں، آج کوئی مرد موجود نہیں ہے. ان بچوں کو کہا، آج تمہارے والد موجود نہیں ہے، آج عباس و حسین موجود نہیں ہے، آج علی اکبر موجود نہیں ہے، لیکن گھبرانا نہیں، آج زینب موجود ہے. اس قدر باسولت تھی بی بی، اس قدر باسولت، اس جلے ہوئے خیموں میں نیزہ لے کر پہرے دے رہی تھی، نہ کہ تھکی ہوئی نہیں تھی، نہ کہ بھوکی نہیں تھی، نہ کہ پیاسی نہیں تھی، سخت پیاسی تھی، سخت بھوکی و سخت خستہ تھی. لہذا جب نماز تہجد کا وقت آیا تو بیٹھ کر راکھ کے مسلے پر بیٹھ کر نماز تہجد پڑھنے بیٹھی. بیویوں نے پوچھا، بی بی آپ تو روز کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتی تھیں، آج بیٹھ کے کیوں نماز پڑھتی ہیں؟ اس وقت کیا جواب دیتی ہیں؟ آج مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، آج میری ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کھڑے ہو کر بارگاہ خدا میں نماز تہجد پڑھ سکوں. عزیز من، تھکی ہوئی اتنی تھی، بدن اتنا خستہ تھا، لیکن ادھر سے ہیبت زینبیہ جس کا سامنا دشمن نہیں کر سکتا تھا. جب عبیداللہ کے دربار میں گئی اور عبیداللہ نے نمک پاشی شروع کی، کیف رأیت سن اللہ بک، تو نے اللہ کا کرنا کیسا پایا؟ جب اس نے تانا دیا تو بی بی نے اپنی سہولت و ہیبت کا کیا جواب دیا کہ سن، میں نے خدا کو کیسے پایا؟ واللہ رأیتہ جمیلا، خدا کی قسم اللہ کو بہت خوبصورت پایا ہے، اس قدر زیبا پایا کربلا میں اللہ کو، اس سے پہلے خدا کو اتنا حسین نہیں دیکھا تھا. اور پھر جب بازار میں جاتی ہے، وہ سہولت زینبی، وہ شدت زینبی لوگوں نے مشاہدہ کیا، وہی منظر جس جو سید سجاد کو بہت پریشان کر رہا تھا، کوفہ سے باہر ایک مقام پہ کاروان اسرار روکا گیا، اور کچھ دیر روکنے کے بعد اور کافی دیر روکنے کے بعد جب دوبارہ چلنے کے لیے کہا گیا، جناب سید ساجدین کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی، ایک ایک بی بی کو سوار کرتے رنگت بدلتی جاتی، اور آخر میں جب اپنی پھوپھی کو سوار کرنے کا وقت آیا تو وہ زنجیر سمیت آگے بڑھے، اپنا کندھا پیش کیا، شانہ پیش کیا کہ بی بی بیٹھ جائے محمل کے اوپر. جناب سیدہ نے دیکھا بیٹے کی رنگت بدلتی جا رہی ہے، کرب اور اضطراب بڑھتا جا رہا ہے. بی بی پوچھتی ہے، بیٹا سجان کیوں اتنا اضطراب طاری ہو گیا، کیوں اتنے کرب میں مبتلا ہو گئے؟ یہ پوچھنا تھا. سید سجاد کی چیخ نکل گئی، فریاد کر کے رونے لگے. بی بی پوچھتی ہے، بیٹا روتے کیوں ہیں اتنے شدت سے؟ کیا یاد آ گیا؟ آیا کربلا یاد آ گئی، بابا یاد آ گئے، کون سا منظر دکھیا یاد آ گیا؟ سید سجاد روتے ہوئے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں بازار یاد آ گیا ہے کہ یہاں پر ہمیں اس لیے نہیں روکا تھا کہ ہمیں آرام کرنے کا موقع ملے، ہمیں بازار کے لیے روکا گیا تاکہ بازار پر تیار کیا جائے، ہمیں روک کر بازار تیار کیا گیا. اب بازار تیار ہو گیا ہے، اب میری بہنوں کو اور میری پھوپھیوں کو بازاروں سے گزرنا ہے. یہ چیز ہے جو مجھے مضطرب کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے. بی بی کیا فرماتی ہے، سجاد بازار کی منزل آنے دے، بازار جانے علی کی بیٹی جانے. اور پھر بازار آ گیا. عزیزو جب بازار میں پہنچتی ہے اسیر بیٹی علی کی، جب پہنچتی ہے، جب رسیوں میں گرفتار بیٹی پہنچتی ہے، جب خستہ بنت علی پہنچتی ہے، جب تھکی ہوئی پہنچتی ہے، وہاں پر جا کر ندا دیتی ہے، اللہ یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والے میری بات سنو. کوفہ کے بازار میں سناٹا چھا گیا، لوگوں نے سنا. علی کے لہجے میں پہلی دفعہ آپ خطبہ سن رہے ہیں. ایک نابینا سن کر کہتا ہے، یہ کون ہے میرے مولا کے لہجے میں خطبے دے رہا ہے؟ یہ باسولت خطبے، حیدری سولت کے خطبے کون دے رہا ہے؟ جب بتایا گیا نابینا یہ علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے، کہنے لگا سبحان اللہ، میں سمجھا تھا علی کا بیٹا امیر بن کر آئے گا خطبے دے گا، اب علی کی بیٹی امیر بن گئی. کیا علی کے بیٹے ختم ہو گئے؟ جب اسے بتایا گیا علی کی بیٹی امیر نہیں، اسیر بن کر خطبے دے رہی ہے، اسیر بن کر خطبے دے رہی ہے، تو کہنے لگا اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی دیکھتا مولا کی اولاد کو. اس نے جواب دیا، نابینا اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں، جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا. رو کے پوچھتا ہے تو بتاتے کیوں نہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے بتانا شروع کیا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، سر پہ ردا نہیں ہے اور خطبے دے رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سروں میں خواب ہے، جن کے رخساروں سے خون بہ رہا. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر معظم کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی کوئٹہ و دیگر مقامات میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس و منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔